حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، جتنا بھی ہم خدا و متعال کا شکر بجا لائیں انتہائی کم ہوگا۔ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شکر تو کہاں، اگر ہم نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو نہیں گن پائیں گے، شکر تو بہت دور کی بات ہے۔ تو صرف کیا کر سکتے ہیں، صرف یہ کر سکتے ہیں کہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ خدا جو بھی نعمتیں ہیں جن کو تو جانتا ہے، ہم ان تمام کا شکر بجا لاتے ہیں، اور جس نعمت سے میں اور آپ اس وقت مستفید ہو رہے ہیں، جو نعمت خدا و متعال کی طرف سے ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، وہ ایسی عظیم شان نعمت ہے جس کا کائنات میں کوئی بدل ممکن ہی نہیں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ خدا و متعال نے جن عظیم شان ہستیوں کو تمام کائنات کے اوپر فضیلت دی، مجھے اور آپ کو ان کی محبت نواز دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں تو اس کی برکتیں بھی نہیں معلوم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہیں، ان کی خوشیوں میں خوش ہیں، لیکن ہمیں اس محبت کے جو معنوی اثرات ہیں اس دنیا سے نکلنے کے بعد جو اس کے اثرات ہوں گے، ان کا تو علم نہیں ہے، اجمالاً پتہ ہے، حقیقت نہیں معلوم۔ تو ہم صرف خدا و متعال سے یہ کہہ سکتے ہیں، خدا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں نعمت دی ہے، ہماری بصیرت میں اضافہ فرما دے، ہماری معرفت میں اضافہ فرما دے، تاکہ انشاءاللہ ہم اس نعمت کے سائے میں ان کمالات کو حاصل کریں جن کو تو چاہتا ہے کہ ہم ان تک پہنچ جائیں۔ اللہ سے اس دعا کے لیے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ قبول فرمائے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے ہر کام کو کسی حکمت کے تحت انجام دیا ہے، یہ پوری کائنات خدا و متعال کی حکمت کا ایک نمونہ ہے، اور یہ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اسٹڈیز ہوتی ہیں کہیں زندہ موجودات کے اوپر، حتیٰ جو مٹیریل باڈیز ہیں، جو نان لیونگ مٹیریل باڈیز ہیں، ان کے اوپر، پتہ نہیں کیمیکلز کے اوپر، اور اس کے اس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں تحقیقات پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کی حکمت کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے کہ خدا نے راز کتنے رکھے ہیں اس کائنات کے اندر۔ تو آج کی دنیا کتنی اس معاملے میں آگے جا چکی ہے کہ پوری دنیا میں جو معلومات مثلاً ابتدائی خلقت سے انسان نے حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ جتنی معلومات وہ حاصل کرتا تھا اس نے سینکڑوں ہزاروں سال لگا کے حاصل کی، آج وہ معلومات مثلاً دو سال میں بن جاتی ہے، ایڈیشن ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اتنی تیز ہو گئی۔ ان سب کے باوجود ایک معرکہ ہے جس کے اندر انسان مبتلا ہے، اور وہ معرکہ یہ ہے کہ میری خلقت کا ہدف کیا ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ خلقت کا ہدف وہ کہے گا جو خدا کو مانتا ہوگا، جو خالق کو مانے گا، ورنہ باقی لوگ تو یہی اپنے آپ سے سوال پوچھ سکیں گے کہ کائنات میں جو میں ایک پیس ہوں، اس پیس کی ویلیو کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے۔ اور اگر خدا کو مائنس کر کے دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر مجھے تقریباً یقین ہے کہ ہمارا فنکشن اچھا فنکشن نہیں ہے، شاید کائنات کی سب سے نقصان دہ مخلوق موجود بلکہ ان لوگوں کی زبان میں انسان بن جائے گی اگر خدا بیچ میں نہ ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو نعوذ باللہ تعالیٰ کنسیڈر نہیں کر رہا اور میں انالیسس کر رہا ہوں کہ انسان کی اس دنیا میں پوزیشن کیا ہے, تو تباہی ہے, ڈسٹرکشن ہے. کیوں؟ کسی شیر اور چیتے نے ماحول کو اور اس نیچر کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسان نے نقصان پہنچایا. کسی ویل اور شارک اور ڈولفن نے اس زمین و آسمان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسان نے نقصان پہنچایا. پھر تو ڈسٹرکٹیو ہے, پھر تو خراب ہے اگر خدا کی اس لنک کو ہم نکال دیں. لیکن اگر خدا کے لنک کو باقی رکھیں, ہاں پھر پتہ چلتا ہے ہاں اب کچھ ہے, اب انسان بہت کچھ ہے. کیوں؟ انسان ترقی حاصل کرتا ہے, تکامل حاصل کرتا ہے. اور میں ایک جملہ عرض کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. ایک شہید ایران میں ہوتے تھے, وہ ایک جملہ کہتے تھے اور وہ جملہ بہت دہراتا ہوں اپنے لیے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پوری دنیا ایک کھیل کی مانند ہے, فٹ بال کا ایک گیم جیسے. تو اس کے اندر 22 پلیئرز ہیں اور باقی جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب تماشا کرنا ہے, یہ دیکھنے والے ہیں. ان کا رول گیم کے اندر کیا ہے؟ شور, تعریف اور نہیں معلوم تنقید, کبھی پریز, کبھی ان کو اپریشیٹ کریں گے, کبھی کرٹیسائز کریں گے. کھیلتے ہیں خود یہ لوگ؟ نہیں, کھیلتے نہیں ہیں. کھیلتے وہ 22 پلیئرز ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ اصل میں کھیلنے والے ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کا اصلی کام ہے. اصلی کام کیا ہے؟ قربتاً اللہ, اللہ کی طرف سفر کرنا. تو اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اصلی کام ہے وہ خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں, اور باقی لوگ کیا ہیں؟ باقی لوگ ایک تماشائیوں کی طرح دیکھنے والے. تو ہمیں اور آپ کو کیا کوشش کرنی چاہیے؟ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے تو ان سے کنیکٹ کریں جو اصل لوگ ہیں, اور ان سے کنیکٹ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ جو صرف گول گپاڑا کرنے کے لیے, شور مچانے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو اب آپ مجھ سے اگلا سوال کر سکتے ہیں اگر آپ میری بات کو فالو کریں, کہ بھائی وہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو لوگ اصل کام کرنے والے ہیں کون ہیں اور جو لوگ یوں ہی شور مچانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ کی نظر اس وقت دنیا میں کن لوگوں پہ سب سے زیادہ ہوگی, تو بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ آپ سے کہوں گا, مثلا کیا آپ یہ مجھے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نظام, یعنی اللہ اور اس کا نبی, اس کا ولی, اس کے فرشتے, ان کی نظر اس دنیا میں مثلا اس وقت اس شخص پہ ہوگی جو سب سے زیادہ دولت کما رہا ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں بھی تو آپ قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں اس وقت اللہ کے نظام کی نظر اس شخص پہ ہوگی جس میں تقویٰ سب سے زیادہ ہے, جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے, اللہ کی دی ہوئی نورانیت ہے, اسے آپ قبول کر لیں گے, تو پھر آپ کو کس سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے؟ آپ کو کس کو فالو کرنا چاہیے؟ آپ کو کس کی نقل اتارنی چاہیے؟ اگر انسان کسی کی پیچھے چلنے کی کوشش کرے, کس کو فالو کرے؟ اس کو فالو کرے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عزیزان محترم, خود بخود ہمارے سامنے لائف کے لیے ایک پیٹرن بننے لگتا ہے. اب میں یہاں پہ ایک ذرا سا رک کر بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر دوں, ایک مطلب عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد. ہم یہ جو بچوں کے دماغ میں بٹھاتے ہیں بچپن سے, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر ایسی میں اپنی مثال رکھ لیتا ہوں. فرض فرمائیے کہ بھائی میرے بچوں نے میرے گھر میں یہ دیکھا کہ میں نے ایک جگہ پہ تصویر لگائی بھی ایک فٹ بال کھیلنے والے کی, ایک جگہ پہ ایک تصویر لگائی بھی ہے مثال کے طور پر ایک فلاں مووی کے اسٹار کی, ایک جگہ کے اوپر مثال کے طور پر میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر فلاں چیز لکھی ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد میرے بچے نے دیکھ لیا کہ میری زندگی میں یہ سب انوالو ہے. یا مثلا میں کئی گھنٹے بیٹھتا ہوں اور فلاں گیم دیکھتا ہوں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس کی رپورٹس جمع کرتا ہوں. اچھا, یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, اب یہ کس کو آئیڈیالائز کرے گا؟ اس کے بعد میں اس سے کہوں کہ تم امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. یا مثال کے طور پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بابا جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، بڑے ریلیکسڈ ہوتے ہیں، وہ دیندار نہیں ہیں، اور مجھ سے کہتے ہیں قرآن پڑھو، مجھ سے کہتے ہیں نمازیں پڑھو، مجھ سے کہتے ہیں بڑے برے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی یہ تو کانٹرڈکشن ہے، یہ خود کچھ اور کرتے ہیں اور ہم سے کچھ اور کہتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا میں نے والد کی مثال دیا، آپ والدہ کو لے لیجیے. تو مثال کے طور پر بچے اپنی ماں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، شروع سے کوشش کریں بچوں کے ذہن میں لائف کا وہی آبجیکٹو آئے، جس کو جب یہ حاصل کریں تو آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اللہ کے سامنے خوش ہو سکیں. اور اس آبجیکٹو کو اس کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اپنی لائف کے اندر چیک کرتے رہیے کہ بھائی ہماری لائف کا آبجیکٹو کیا ہے. اگر میری لائف کا آبجیکٹو مثلا یہ ہے کہ میں بہت بڑا ملینر بلینر بن جاؤں، تو میرے بچے کو خود بخود دماغ میں یہی چیز اثر ڈلوا دے گی کہ بھائی مجھے یہ ہونا ہے. اب وہ کہنے کو سب کچھ کہتا رہے گا میری طرح، لیکن کرے گا وہی جو اس کے دماغ کے اندر آ گیا ہے. تو بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہماری طرف سے اچھی فکر ہمارے بچوں کے ذہن میں جائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. اب جو ہمارا ٹاپک اس سلسلے مجالس کے لیے ہے، وہ ہم نے عرض کیا تھا زندگی کا مقصد اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت. اور اس ٹاپک کے حوالے سے ہماری جو خواہش ہے وہ یہ کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایک اورینٹیشن کے ساتھ زندگی گزاریں، اور وہ اورینٹیشن وہ ہو جو خود بخود ہمیں امام کی نصرت کی طرف لے جائے. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیے خدا جو بھی کام انجام دیتا ہے حساب کتاب سے انجام دیتا ہے، اور یہ بات آپ کو اور ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ بھائی میرا جیسا آدمی تو یہ کر سکتا ہے کہ ایک کام یوں کر دے، ایک کام یوں کر دے، ایک کام بلا مقصد کر دے، لیکن خدا کے نظام میں ایسا نہیں ہوتا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شاید مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی گزارتا رہوں اور ایک پوائنٹ کے اوپر جا کر امام کی نصرت کروں، تو مجھے بہت تیاری کرنی پڑے گی، مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. یعنی میری ساری ٹیوننگ اور فائن ٹیوننگ اس بات کے اوپر ہو کہ میں نے نصرت کرنی ہے، تب یہ چیز حاصل ہوگی، ورنہ یہ حاصل نہیں ہو پائے گا نعوذ باللہ تعالی. تو یہاں پہ میں ایک پوائنٹ اور عرض کرتا چلوں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ میں اپنے آپ کو چینج کیسے کروں کہ میری لائف کا آبجیکٹو بھی وہ بنے جو خدا چاہتا ہے، اور میں امام کی نصرت بھی کر دوں. تو میں ایک پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ایک اور ہیلپ فل پوائنٹ ہوگا ہمیں اس سمت بڑھنے کے لیے. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے کہ انشاءاللہ ان کی نظر لطف حاصل ہو، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک جملہ میرے ذہن میں بار بار آتا ہے، اور وہ یہ جملہ آتا ہے کہ بھائی یہ جو امام کی نصرت کرنا ہے، ہم امام کی مدد کریں، البتہ مجھے مدد لفظ اچھا نہیں لگتا، یعنی بہرحال ہم کنٹریبیوٹ کر لیں جس سے ان کو کچھ نہیں ملنا ہے، ہمیں ملنا ہے، یہ کچھ دینا نہیں ہے، ایکچولی لینا ہے، ہم لینا چاہ رہے ہیں. ورنہ آپ خود جانتے ہیں کہ محتاج تو وہ نہیں ہے، محتاج تو ہم ہیں، ضعیف تو ہم ہیں، ناقص تو ہم ہیں. تو یہ جو میں امام کی نصرت کر کر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹائپ آف پروموشن مجھے مل جائے، یہ میرا ایگزام ہے، امتحان ہے، یا یہ میرا ریوارڈ ہے، یہ میرا انعام ہے، کیا چیز ہے یہ؟ تو مثلا فرض کیجئے میں آج نماز پڑھنے کھڑا ہوا، بہت پریکٹیکل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرض کر لیجئے آج میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور میں نے نماز پڑھنے کے دوران اس بات کو احساس کیا کہ آج بلیسنگز اللہ کی، آج میری اٹینشن ایکسٹرا آرڈنری ہے، اچھی اٹینشن جا رہی ہے میری، میں مثلا اللہ کی طرف توجہ دے رہا ہوں، اور مثلا سمجھ رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور تھوڑا تھوڑا مثلا گریا بھی میرے اوپر طاری ہو رہا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں آج معاملہ بہت اچھا ہے، صحیح ہے. تو فوراً میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے آج اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے، یا تو کوئی اتنا خوش قسمت ہو جس کا روٹین ہی اتنا اچھا چل رہا ہو تو وہ شاید یہ سوال نہیں کرے, ورنہ میرے جیسے آدمی مثال کے طور پہ دیکھیے بھائی آج ایکسٹراڈنری بلیسنگز ہیں تو وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ آج اچھا کیوں ہے. تو مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں, مثلا کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کو یاد آیا کہ اس نے کل رات ایک نیکی کی تھی, مثلا اب اس کی والدہ کو کوئی ضرورت تھی جو اس نے پوری کی تھی تو آج اس کو انعام مل گیا. انعام کیا ملا؟ نماز میں اس کی اٹینشن بڑھ گئی. تو یہ جو نماز میں اٹینشن بڑھی یہ ایک ریوارڈ ہے, ایک ریوارڈ ہے. صحیح, اس ایگزامپل کے اندر, اس مثال کے اندر. اب میں ایک اور طرح سے کہتا ہوں, مثلا آج میں نماز پڑھنا شروع کی اور تو میں نے کوشش کی کہ آج میں ایکسٹرا آرڈنری اچھی نماز پڑھوں گا کوشش کر کے, تو مثلا شیطان نے وسوسہ بھی کیا لیکن میں نے نماز کو اپنے بہت اچھے طریقے سے پڑھا پوری اٹینشن کے ساتھ اور اللہ کی طرف اپنی توجہ کو رکھتے ہوئے, اور پھر میں نے اس کا تھوڑا سا گریہ بھی ہوا, اپنی گناہوں کی مغفرت بھی میں نے مانگی خدا سے, استغفار کیا, اور پھر جب نماز ختم ہوئی تو مجھے ایک اور اچھا کام کرنے کا موقع ملا. تو میں نے احساس کیا کہ وہ جو میں نے نماز میں کوشش کی تھی نا, مجھے اس کا صلہ مل گیا. کیا صلہ ملا؟ یہ دیکھو, یہ جو اچھا کام تھا یہ کوئی اور بھی کر سکتا تھا, خدا نے میرے نصیب میں ڈال دیا. اس مثال کے اندر اچھی نماز پڑھنا ایک امتحان تھا, اس امتحان میں میں کامیاب ہوا تو مجھے ایک انعام مل گیا اچھے کام سے. صحیح ہے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے آپ سے, امام کی نصرت کرنا انعام ہے یا امتحان ہے؟ تو میرا ذہن یہ کہتا ہے, ایکچولی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمارا ہر کام ایک کانٹیکس میں ریوارڈ ہوتا ہے, ایک اور کانٹیکس میں یہ ایگزام ہوتا ہے. پوری لائف ہماری ایسے ہی گزرتی ہے, یعنی بار بار ہم ایک امتحان سے گزرتے ہیں, اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں, ہمیں ایک انعام ملتا ہے, پھر وہ انعام خود ایک امتحان ہوتا ہے, اس میں کامیاب ہو جائیں تو ایک اگلا فیز شروع ہوگا, پھر ایک اگلا فیز. لیکن ہم لوگ اتنے سکسیسفل نہیں ہوتے کہ یوں ڈیولپ ہوتے چلے جائیں. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, تھوڑے سے ڈیولپ ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیچے جاتے ہیں, پھر تھوڑے سے اوپر آتے ہیں, پھر تھوڑے سے نیچے جاتے ہیں. لکی وہ ہے کہ جو اینڈ آف دا ڈے بالآخر اوپر چلا جائے, باٹم لائن تک آتے آتے, اور انفارچونیٹ وہ ہے کہ جو اوپر نیچے ہوتا ہے اور ڈاؤن ٹو ارتھ نیچے چلا گیا اینڈ میں جا کے. تو یہ جو امام کی نصرت ہے یہ صرف ایک امتحان نہیں ہے, یہ کسی اور امتحان کا انعام ہے, البتہ خود بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. تو اب جس امتحان کا انعام امام کی نصرت ہے وہ امتحان کون سا ہے؟ یعنی میں اور آپ امتحان سے گزر رہے ہیں, ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس ٹیسٹ کو پاس کریں گے تو خدا متعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اپنے امام کی نصرت کریں. وہ ٹیسٹ کون سا ہے؟ یہ جس لائف سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, یہ غیبت کا زمانہ, یہ وہ ٹیسٹ ہے, اور اس ٹیسٹ میں پاس ہونے والے امام کی تشریف آوری پر امام کی نصرت کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر انشاء اللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو یہ جو آپ مثال کے طور پر ریونین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, صبح کو جا رہے ہیں, وقت کو واپس آ رہے ہیں, اپنے بھی بچوں کے ساتھ گھر کے اندر ہیں, کیا آپ کا بیہیویئر, کیا میرا بیہیویئر ہے, کیا ہمارے مورلز ہیں, کیا ہم نے کمایا ہے, سچ بولا ہے نہیں بولا ہے, ٹریٹمنٹ کیا کیا لوگوں کے ساتھ, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک امتحان ہے. اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے یا نعوذ باللہ تعالی. ہماری ایلیجبلٹی کمپلیٹ نہیں ہوئی اور نعوذ باللہ تعالی کوئی ریجیکٹ کر دیا گیا, اگر خدا نہ کرے ریجیکٹ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یا یہ نیوٹرل بیٹھا رہ جائے گا امام کی نصرت کے مقابلے میں, اپنے گھر میں بیٹھا رہ گیا نعوذ باللہ تعالی, یا اللہ اکبر یہ اس کیمپ میں بیٹھ گیا جس کو ختم کرنے امام آئے. یہ تو کوئی پنش ہوگا تو پھر ایسے ہوگا, یعنی نعوذ باللہ تعالی اس نے کوئی ایسا غلط کام کیا, ایسے غلط کام کیے کہ یہ باٹم لائن میں جا کر اس کیمپ میں بیٹھ گیا جس کو ختم کرنے کے لیے امام تشریف لا رہے تھے, ظالموں کے ساتھ بیٹھ گیا. یہ انجام کس کا ہو سکتا ہے؟ میں اس کو بس ایک آدھ جملے میں عرض کرتا ہوں، یہ انجام اس کا ہو سکتا ہے جو اس دنیا کے اندر ظلم کر رہا ہے اور اپنے ظلم کے اوپر نادم بھی نہیں ہے، اپنے ظلم پہ شیم بھی فیل نہیں کر رہا ہے. تو مثال کے طور پر اگر میں ظلم کروں، بے رحم انسان بن جاؤں، میرے اندر کوئی کائنڈنیس نہیں ہے، میرے اندر کوئی پیشن نہیں ہے دوسرے انسانوں کے لیے، میں اپنی سیلفش لائف گزار رہا ہوں، دوسرے میری وجہ سے پرابلم کے اندر ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، میں بودر بھی نہیں ہو رہا ہوں، اس کے بعد امام تشریف لائیں گے تو امام مجھے ایکسیپٹ کریں گے، اپنے لشکر میں شامل کریں گے، میں ان کے لیے اسٹرینتھ کا سبب بنوں گا. کیسے پوسیبل ہے؟ کیوں پوسیبل نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے لشکر کو جوائن کرنے کے لیے ایک ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا ہے، اگر وہ کرائیٹیریا میں نے پورا نہیں کیا تو میں ایلیجیبل نہیں ہوں گا. وہ کیا ہے وہ میں اب آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ دو چیزیں نہیں بن پائیں گی کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں ادھر کامیاب ہو گیا، ادھر نہیں چل پایا میں. نہیں، یہ سب ایک ہی جیسا ہے. جو امام کا ساتھ نہیں دے پائے گا ایکچولی گاٹ نتھنگ ایکچولی. یہ ہے ایک مشکل. تو اب وہ کہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے اور وہ ایلیجیبلٹی ہے کیا چیز، اس کو میں آپ کی خدمت میں ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اور ممکن ہے کہ میں تھوڑا سا رک رک کے بول رہا ہوں، اور ممکن ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہا ہوں، اور آپ لوگ ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ شاید تھک رہے ہوں، تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چند مجالس جو ہمارے پاس ہیں اس میں اس کو اچھی طرح ایلیبوریٹ کر لوں. اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا پتہ بھی نہیں ہے کہ مثلا میں کتنے وقت زندہ ہوں، آج مروں کل مروں. تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب جو ٹاپک لے کے چلوں اس کو سکون سے بول دوں، تاکہ جو میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہ عرض ہو جائے اور میرا کنٹریبیوشن اس کے اندر بڑھ جائے، اور انشاءاللہ زندہ رہوں اور ہم اور آپ زندہ رہیں تو امام کا ساتھ دیں. اور اگر اللہ ہمیں اس دنیا سے کہیں اور لے جائے تو خدا سے دعا کریں جہاں بھی لے جائے امام کی نصرت میں رکھے، امام کے عوان و انصار میں رکھے انشاءاللہ تعالی. تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور تمام زندوں کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، خدا نے ہمیں بے ہدف خلق نہیں کیا ہے. ہم جو یہاں پر ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ورتھ نہ ہو. خدا ہم اشرف مخلوقات انسان کو یوز لیس چیزوں کے لیے خلق نہیں کرے گا. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر یوز لیس چیزیں بہت زیادہ ہیں، جو بڑی گلٹرنگ ہیں، دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہیں، لیکن ایبسولوٹلی یوز لیس ہیں اگر بڑے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے اسے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. عرض ہوا کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو یوز لیس ہیں، کہ کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ہیں چمکدار، لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. آج جب میں اس مجلس کے لیے تیار کر رہا تھا تو ایک روایت میرے ذہن میں مجھے دیکھنے کو ملی، بہت نفیس روایت. میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے کر یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت خوبصورت روایت ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. مولا امیر المومنین سے روایت ہے اور فرمائے کہ لما سئل عن قول اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف آئے گا نہ انہیں کوئی غم آئے گا، وہ اتنے اچھے درجے پر ہوں گے، تو مولا یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ امام نے جواب فرمایا فقیلا من ہاؤلائے، کسی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اولیاء اللہ؟ امام نے فرمایا، اب یہ صفتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو ہم لوگ کوشش کیا کریں، پہلے تو میں کبھی کبھی یہ کرتا ہوں کہ کبھی کوئی روایت پڑھتا ہوں اچھوں کی، تو دیکھتا ہوں کہ چلو اچھوں کی روایت ہے، میرے اندر اس میں سے کیا ہے. یا اگر کوئی بروں کی روایت پڑھتا ہوں کہ بھائی جو اشرار ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی خدا نہ کرے ان کی کوئی برائی میرے اندر تو نہیں ہے. اب میں یہ اچھائی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایویلویٹ کیجئے گا اپنے آپ کو. اور اگلا کام ظاہر یہ ہوگا کہ بھائی اگر میرے اندر نہیں ہے تو مجھے کیسے کریٹ کرنا ہے, اور یہ میری ایلیجبلٹیز بنیں گی کہ میں اپنے امام کی نصرت کی طرف بڑھوں گا. فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا امام نے, ہم قوم اخلصوا للہ تعالی فی عبادتی, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں خالص ہو چکے ہیں, اخلاص کرتے ہیں, یعنی عبادت کو کسی اور کے لیے انجام نہیں دیتے, عبادت کو صرف خدا کے لیے انجام دیتے ہیں, مخلص لوگ ہیں, اللہ کے مخلص بندے ہیں. اچھا, یہ پہلا کام ہی بہت آسان کام نہیں ہے, کافی مشکل کام ہے. عبادتوں میں اخلاص حاصل کرنا خود بخود علم کا نزول ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے آپ کو خدا کے لیے مخلص کر لے. کتنی ہی روایت ہمارے پاس موجود ہیں, اور 40 حدیث جو جمع کرتے ہیں, 40 حدیثیں اس میں اس حدیث کو رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے 40 دن تک, اللہ اس کی زبان پر علم اور حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کون سی وہ باتیں ہوں گی جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علم اور حکمت, اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. تو فرمایا امام نے صفات کو بیان کیا, ہم قومن اخلصوا للہ تعالی فی عبادتہ, یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی بندگی میں خلوص اختیار کر لیا ہے. البتہ اللہ کی بندگی صرف عبادت نہیں ہوتی ہے, پوری بندگی پوری زندگی سے ہوتی ہے, پوری زندگی میں اللہ کے لیے خالص ہیں, کوئی کام بغیر خدا کے لیے نہیں کرتے, صرف خدا کے لیے کرتے ہیں, ہنسنا اٹھنا بیٹھنا سب کام خدا کے لیے. اللہ اکبر. وہ اب جو جگہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں, تو تصور فرمائے گا, توجہ فرمائے گا, وہ نظر و الا باطن دنیا ہی نہ نظر الناس الا ظاہرہا, یہ لوگ دنیا کے باطن کو دیکھنے لگتے ہیں جبکہ باقی لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک قدم آگے بڑھ گیا معاملہ. البتہ یہ لوگ جو دنیا کے باطن کو دیکھنے لگتے ہیں, یہ طاقت توانائی ان کو خود سے نہیں ملی ہے یا بلا وجہ نہیں ملی ہے, نہیں, انہوں نے خلوص اختیار کیا اللہ کے لیے, اپنی زندگی کو خدا کے لیے گزارا ہے. جب اپنی زندگی کو خدا کے لیے گزارتا ہے کوئی شخص, تو روایات کے مطابق خدا علم جاری کر دیتا ہے اس کے اوپر, اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے, اسے بصیرت مل جاتی ہے. گویا ان لوگوں کو بصیرت مل گئی, انہوں نے دنیا کے باطن کو دیکھنا شروع کر دیا جبکہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے. اچھا مولا, جب انہوں نے دنیا کے باطن کو دیکھا تو اس باطن کو دیکھنے کا ان کے اوپر کیا اثر پڑا؟ روایت فرمایا, وہ نظر الی باطن الدنیا ہی نہ نظر الناس الی ظاہرہا, بس جب انہوں نے یہ کام کیا, فعرفوا اجلہا عرفوا آجلہا ہی نہ غر الناس سواہم بعاجلہا, جب ان کو یہ باطن دیکھنے کا موقع ملا تو انہوں نے عرفان حاصل کیا, معرفت حاصل کی اس دنیا کے بعد میں آنے والی چیزوں کی. اور جو ان کے سوا لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ہی نہ غر الناس سواہم بعاجلہا, ان کے سوا جو باقی لوگ تھے, ان کے علاوہ جو باقی انسان تھے, وہ دنیا کی جو اس وقت کی چیزیں تھیں اس میں, امام نے لفظ استعمال کیا ہے غرہ, دھوکے میں مبتلا ہو گئے. بس امام فرما رہے ہیں کیٹیگریز دو انسانوں کی بنیں گی, انسانوں کی کیٹیگریز دو ہو جائیں گی. ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے خلوص اختیار کیا اپنی عبادت کے اندر, بندگی کے اندر. جب انہوں نے یہ کام کیا تو انہوں نے کائنات کے باطن کو, دنیا کے باطن کو دیکھنا شروع کر دیا, اور جب انہوں نے باطن کو دیکھا تو انہوں نے اس دنیا کے جو پیچھے جو کچھ تھا, بعد میں آنے والا تھا, اسے دیکھنا شروع کر دیا. اچھا, جن لوگوں نے خلوص اختیار نہیں کیا ان کے ساتھ کیا مشکل ہوئی؟ وہ دنیا کے باطن کو نہیں دیکھ پائے, وہ صرف دنیا کے ظاہر کو دیکھ پائے. اچھا, جب انہوں نے دنیا کے ظاہر کو دیکھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ دنیا کے آج جو کچھ تھا اسی میں دھوکے میں رہ گئے. میں کن لوگوں میں سے ہوں؟ وہ جس کو دنیا کا باطن سمجھ میں آ گیا اور دنیا کے پیچھے کسی اور حقیقت کو دیکھنے لگا, یا میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو دنیا کا باطن سمجھ میں نہیں آیا؟ سب لوگ دنیا کا ظاہر دیکھ رہے تھے, میں نے بھی ظاہر کو دیکھا, سب لوگ ظاہر پہ مر رہے تھے, اس وقت پہ مر رہے تھے, آج یہ ہو جائے آج یہ ہو جائے، میں بھی اسی میں لگ گیا، مجھے بھی دولت چاہیے، مجھے بھی طاقت چاہیے، مجھے بھی شہرت چاہیے۔ یہ تو باقی سب بھی یہی کر رہے تھے، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ امام فرمانے بدقسمتی سے بعض لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ خلوص اختیار کریں تاکہ اللہ معرفت دے۔ روایت کا باقی حصہ بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، مولا کے کلام کی برکت سے ہمارے اندر وہ ایلیجیبلٹی کریٹ ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ فعرفوا عاجلہا حین غر الناس سواہم بعاجلہا، لوگوں کو دھوکہ ہو گیا آج کی دنیا دیکھ دیکھ کر، وہ اس دھوکے میں نہیں پڑے، انہوں نے دنیا کے پیچھے جو کچھ تھا اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت جملات ہیں مولا کے، اگلے دو جملے اور بھی خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں۔ فترکوا منہا ما علموا انہ سیترکہم، امام نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے دنیا کے باطن کو دیکھا تو اس کا اثر کیا پڑا؟ پہلا اثر یہ پڑا، انہوں نے دنیا کی جو اس وقت کی حقیقت تھی اسے اگنور کیا، اس وقت جو کچھ گلٹرنگ تھا چمک رہا تھا اسے اگنور کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس دنیا کا ایک باطن ہے، اس کے پیچھے کچھ ملنے والا ہے، اس دنیا کے بعد موت ہے، موت کے بعد کچھ اور ہے، ہمیں وہ چاہیے۔ تو پہلے تو انہوں نے وہاں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا، میں معذرت چاہتا ہوں اگر تھوڑا میں آپ کا وقت اس روایت پہ لے رہا ہوں اور تھوڑی سی اس کو ڈیٹیل میں عرض کر رہا ہوں، بہت خوبصورت کلام ہے یہ۔ امام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں تین چیزیں ہیں، دنیا میں، اس دنیا میں تین قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو حاصل کیا دنیا میں سے تو آپ کو اس دنیا کے بعد انعام ملے گا، بہت زبردست۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو اسی پہ لگا لیا، کہا ہمیں اس دنیا کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، اس دنیا سے جو کچھ لے کر ہمیں بعد میں اچھا ملے ہمیں اس کی پرواہ ہے، تو دنیا سے انہوں نے اس کا سلیکٹ کیا۔ لیکن اس دنیا میں دو چیزیں اور بھی تھیں، اس دنیا میں ایک چیز اور تھی جس کو انہوں نے سمجھ لیا، جو باطن دیکھ رہے تھے انہوں نے سمجھ لیا یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گی، یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گی، یہ ہمیں چھوڑ دے گی۔ مثلا یہ گھر، گھر میں میں کہیں رہ رہا ہوں، یہ گھر میرے ساتھ چلے گا؟ گھر نہیں چلے گا، میں قبر میں جاؤں گا، برزخ میں جاؤں گا، محشر میں ہوں گا، گھر میرے پیچھے پیچھے نہیں آئے گا۔ انہوں نے بھی چھوڑ دیا، کہا جب یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو ہم کیوں اس کا ساتھ دیں، ہم کیوں اس کے لیے مریں۔ امام فرما رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ فترکوا منہا ما علموا انہ سیترکہم، اس دنیا میں سے جس چیز کو انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز تو ہمیں ترک کر دے گی، انہوں نے بھی ترک کر دیا۔ میں نہیں کہہ رہا میں اپنا گھر چھوڑ دوں، روڈ کے اوپر چلا جاؤں، نہیں، گھر سے دل نہ لگاؤں۔ اگر یہ گھر میرے پاس تھا تو اللہ نے اس گھر کو بھی کسی مقصد سے دیا تھا، وہ مقصد ساتھ چلے گا، اس مقصد کو حاصل کرو۔ گھر میں کیا رکھا ہے، بزنس میں کیا رکھا ہے، دولت میں کیا رکھا ہے، اس نے میری قبر میں نہیں جانا ہے، اس نے میری برزخ میں نہیں جانا ہے، اس کے ذریعے کچھ اور لینے کو کہا تھا خدا نے، اسے لے لو، کیوں؟ وہ بعد میں ساتھ دے گی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو دنیا میں سے ساتھ دینے والا ہے اسے تو پکڑ لو، اور جو دنیا میں سے ساتھ نہیں دے گا ہمیں چھوڑ دے گا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس دنیا کی برائی یہاں ختم نہیں ہو رہی، اس دنیا میں ایک اور خطرناک چیز ہے، بس اس دنیا میں کچھ وہ ہے جو آگے جائے گا، اسے انہوں نے لے لیا، اس دنیا میں کچھ ایسا ہے جو چھوڑ دے گا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ لیکن اس دنیا میں ایک اور بدبختی ہے، اس دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ختم کر دیتی ہیں، قتل کر دیتی ہیں، انسان کو مار دیتی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ ہمیں مارنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ انہیں مارتی انہوں نے اسے مار دیا۔ امام کا کلام ہے، امام کا کلام ہے، امام نے فرمایا، تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے فعرفوا عاجلہا حین غر الناس سواہم بعاجلہا، انہوں نے دنیا کے پیچھے کو دیکھا، دنیا کے بعد میں جو آنے والا تھا اس کو دیکھا، پہلی چیز۔ اس کے بعد فترکوا منہا ما علموا انہ سیترکہم، انہوں نے دیکھا اس دنیا میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ترک کر دیں گی، انہوں نے ترک کر دیا۔ وَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيُمِيتُهُمْ، انہوں نے دیکھا دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مارنے والی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ختم کرنے والی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہاں، دنیا کی غلامی۔ آج میں دنیا کی محبت میں پھنس جاؤں تو یہ دنیا مجھے غلام بنا دے گی، یہ دنیا مجھے ختم کر دے گی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ دنیا کی محبت مجھے غلام بنانا چاہتی ہے، میری روحانی ترقی کو ختم کرنا چاہتی، میں اس دنیا کی محبت کو قتل کر دوں گا، میں اس کو ختم کر دوں گا. تو جس کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمیں ترک کرے گی، انہوں نے ترک کر دیا، اور جس کو دیکھا کہ نہیں یہ تو ہمیں قتل کر دے گی، تو انہوں نے خود جا کے اس کو مار دیا. اب یہ لوگ خالص ہو گئے. خالص ہو گئے تو کیا مطلب ہوا؟ دنیا کا برا اثر ان کے اوپر اب نہیں ہوگا. دنیا کے تعلقات، دنیا کی غلط محبتیں، دنیا کی اٹریکشنز، یہ سب ان سے معاملہ ختم ہو گیا. اور دیکھیے اگر امام فرما رہے ہیں نا کہ اولیاء اللہ یہ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کام کو سب سے بڑھ کر امام نے خود کیا ہے، کیونکہ وہ تو رئیس الاولیاء ہیں، اولیاء کے بھی ولی ہیں، تو انہوں نے تو یہ کام سب سے پہلے کیا. تو جب دنیا وہ تھی جو ہمیں چھوڑ کے جانے والی تھی، تو امام وہ تھے جس نے فرمایا کہ میں تم کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، کبھی واپس بھی نہ آنا میرے پاس. غری غیری، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، تلقت کے ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، اب کبھی میری طرف واپس بھی مت آنا. امام نے یہ کام خود کیا، امام نے سب کچھ ختم کر دیا اس دنیا سے. اور عزیزان محترم، جو تشریف لانے والے ہیں وہ ان امام علی علیہ السلام کے وارث ہیں. تمام سلسلے آئمہ اور بی بی ام الائمہ اور رسول خدا کی ذات مقدسہ کے اوپر درود بھیجے، محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہ. یہ بہت نفیس روایت ہے، اور شاید چونکہ آپ کے جیسے لوگ سننے والے تھے، اور شاید خدا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، تو پروردگار عالم نے مجھے یہ توفیق دے دی کہ یہ روایت مجھے نظر آ گئی کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. عزیزان محترم، یہ خدا کا پیغام ہے ہمارے لیے کہ دیکھو، اگر تم نصرت حاصل کرنا چاہتے ہو اور تم نصرت کرنا چاہتے ہو، حقیقت یہ کہ یہ معاملہ اس طرف سے زیادہ ہے. ہمیں ان کی نصرت چاہیے، ہم تو کیا ہی نصرت کریں گے، ہمیں تو ان کی نصرت چاہیے. اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں یا مولا یا ادرکنی ادرکنی یا مولا. مولا ہماری نصرت کر دیں کسی طریقے سے کہ ہم اس جنجال سے نکلیں اور آپ کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کریں. تو اگر تمہیں یہ چاہیے تو ذرا دنیا کو دیکھتے رہنا، دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے. اور بڑا نفیس پیغام اس روایت کے اندر ہے. الحمدللہ رب العالمین، مجھے یہی احساس ہو رہا ہے کہ مجالس کے صدقے میں انسان کو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. تو یہ سننے کو مل گیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے. کون سا ٹائم دعا کرنے کا سب سے اچھا ہے؟ جب انسان کا دل نرم پڑ رہا ہو، جب انسان کا دل نرم پڑ رہا ہو. کب انسان کا دل نرم پڑتا ہے؟ کوئی وقت دلوں کی نرمی کا امام حسین کے مصائب سے بڑھ کر اچھا ٹائم نہیں. وہ وقت جب ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کو سوچتے ہیں، ایک خاص لطف حاصل ہوتا ہے، کنیکشن کی وجہ سے شاید، اور اسی کے صدقے میں خدا وہ لمحات دیتا ہے جب انسان خدا سے راز و نیاز کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. اور عزیزان محترم، یہ ماہ محرم کے ایام ہیں، سید الشہداء کے غم کے ایام ہیں، اور آپ اور میں شاید ایک دن میں کئی مرتبہ سید الشہداء کے غم میں گریا کریں، اس سعادت کو حاصل کریں، اور ہمیں وہ موقع نصیب ہو کہ ہم خدا کی طرف اپنے سفر کو اور تیزی سے انجام دے سکیں. اللہ سے دعا کریں گے، آپ بھی دعا کیجئے گا سب کے لیے، اور سب ایک دوسرے کو دعا کریں گے تاکہ خدا انہیں متعال آسان کر دے اور ہمیں امام حسین کے راستے پر پہنچا دے، امام حسین کے وارث کے راستے پر پہنچا دے. عزیزان محترم، میں نے عرض کیا ماہ محرم کے ایام ہیں، اور یہ ایام اس ذکر کے لیے ہیں جب سید الشہداء کربلا کی طرف گامزن تھے. مدینے سے نکلنے کے بعد ایک خاص سفر شروع ہو گیا تھا سید الشہداء کا، اور وہ سفر قربانی کا سفر تھا، وہ سفر شہادت کا سفر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء کے لیے اس راستے میں کوئی ابہام تھا، کوئی چیز مبہم تھی۔ اصلاً بہت سارے واقعات یہ بتا رہے ہیں، بہت ساری روایات یہ بتا رہی ہیں کہ سید الشہداء مکمل کلیئرٹی کے اوپر تھے اور لوگوں کو بار بار یہ بات کنوے کر رہے تھے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ مکے کا واقعہ ہے، عبداللہ بن زبیر، زبیر کا بیٹا، آتا ہے اور امام سے ایک مکالمہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ میرا ایک فرزند عراق کے نزدیک مارا جائے گا۔ سید الشہداء نے عبداللہ بن زبیر کی یہ بات سنی اور کہا کہ اے عبداللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ تم نے تو ہمارے نانا سے سنا ہو اور ہم نے نہ سنا ہو؟ اہل بیت ہم ہیں یا تم ہو؟ گھر کی باتیں اہل بیت جانتے ہیں یا باہر والے جانتے ہیں؟ یعنی امام فرما رہے ہیں شہادت کی خبر میری ہے اور نبی نے تمہیں تو سنا دیا ہو اور مجھے نہ سنایا ہو، یہ ممکن ہے کہیں؟ سید الشہداء پورے قاطعیت کے ساتھ اس سفر کے اوپر گامزن تھے، جو سفر ان کی شہادت کا سفر تھا، اور اسی خاطر جگہ جگہ مختلف منازل کے اوپر اپنی شہادت کا گویا اعلان کر رہے تھے۔ کبھی حضرت یحییٰ بن زکریہ کو یاد کرتے تھے، جن کا سر اقدس جدا کیا گیا تھا ایک ظالم بادشاہ کے حکم پر، اور کبھی سید الشہداء کسی خواب کو بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ آپ اور میں یہ روایت جانتے ہیں، سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر سفر کے دوران ایک عجیب ندا سنی، اور منادی نے ندا دی کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ سید الشہداء نے آنکھیں کھول کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کے قلب مقدس سے یہ کلام جب سنا تو کون امام کے نزدیک آیا؟ عزیزان محترم، اولاد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ بیٹا وارث کہلاتا ہے نا، تو وارث کا کام کیا ہوتا ہے؟ وارث کا کام یہ ہوتا ہے اپنے باپ کے لیے سپورٹ بنے، اپنے باپ کے لیے سہارا بنے، اپنے باپ کے لیے آسرا ہو۔ اور جب امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ نزدیک آیا جو حسین کا سہارا تھا، علی اکبر فوراً نزدیک آئے اور کہا، بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ علی اکبر پہچان گئے سلام اللہ علیہ، کہ وہ پہچان گئے کہ میرے بابا کو کوئی خبر ملی ہے، نزدیک آئے اور پوچھا، آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے ایک ندا آئی ہے اور اس ندا نے یہ کہا ہے کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ علی اکبر اپنے والد کے علیہ السلام، اپنے والد کے مزاج کو پہچاننے والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس وقت میرے والد کو یہ خبر ملی ہے کہ ہم سب دنیا سے جانے والے ہیں اور ہم سب موت کے سامنے پہنچنے والے ہیں۔ اب اس بیٹے نے اپنے باپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور کام کیا اور کہا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، ہاں یقیناً ہم حق پر ہیں۔ کہا، بابا، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بابا اگر یہ ندا کہہ رہی ہے نا کہ ہم موت پہ جا رہے ہیں، میں گھبرانے والا نہیں ہوں، اگر ہم حق پر ہیں اذن لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے موت کیسے آتی ہے۔ علی اکبر نے جو کہا وہ عاشور کے دن کر کے بھی دکھایا، ایسی موت کو قبول کیا جو ہر کوئی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ علی اکبر کا جگر تھا۔ علی اکبر نے بابا کو تسلی دی، آخری وقت تک بابا کی حمایت کی، سید الشہداء کی حمایت کی، اور اس موت کو لیا جس کے لیے کہا تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ موت میرے اوپر کیسے آتی ہے۔ سید الشہداء کا قافلہ آہستہ آہستہ کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اہل بصیرت جانتے تھے کہ سید الشہداء کے ارادے کیا ہیں۔ سید الشہداء مفاہمت نہیں کریں گے، یزید کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں کریں گے، اور سید الشہداء کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ یزید کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. عزیزو آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں, فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہیں اور امام حسین کے غم کو ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں, تو امام کے بلند کلمات میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جو انسان سنتا ہے تو اس کا خون جوش مارنے لگتا ہے. اور بس یہ جملہ بھی عرض کروں, خاص کر سادات کرام کی خدمت میں عرض کروں گا, سید ہونا ایک فضیلت ہے اور وہ فضیلت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو امام حسین کے اندر عزت تھی, جو امام حسین کے اندر شجاعت تھی, بہادری تھی, اعلیٰ ظرفیت تھی, وہ سادات کرام کے اندر ہونی چاہیے, وہ جرأت اور بہادری ہونی چاہیے. سید الشہداء نے مدینے کے اندر اعلان کیا تھا, مدینہ کے اندر تشریف فرما ہوئے, مدینہ کے حاکم نے بلایا اور ان سے کہا کہ یزید خلیفہ بن گیا ہے اور اب آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا, تو جب امام کے سامنے کہا کہ بیعت کرنی ہے تو امام نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيد, اسلام پر تو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر اسلام کو, امت کو اس یزید جیسے حاکم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے بعد امام نے ایک عظیم الشان جملہ کہا, عظیم الشان جملہ, اور امام نے اس موقع پر فرمایا جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی. سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں, کہا میں رسول خدا کا نواسا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کی گود میں پلا ہوں, میں ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, میں ظالموں کا مقابلہ کروں گا. یہ حسین ہیں جو اولاد فاطمہ ہیں, اولاد علی ہیں, وارث رسول خدا ہیں, اب کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں. اور جب بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے تو امام نے فوراً کہا ہذا مقام کرب و بلا ہا ہنا محط تو رحالنا, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے قافلے روکیں گے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے اجساد گریں گے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری قبریں بنیں گی, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری زیارت کرنے والے آئیں گے. امام نے سارا نقشہ بیان کر دیا. عزیزو اب میں اور آپ ہیں اور کربلا کے اس پیغام کے سامنے ہیں کہ اگر حسینی ہو تو پرچم عزا کو بلند کرو. حسین نے کربلا بسا دی ہے, حسین نے قربانی تیار کر لی ہے, بنی اسد سے وعدے لے لیے ہیں کہ دیکھو میری قبر کو تیار کر دینا, میرے اجساد کو دفنا دینا, اور کبھی میری قبر کا نشان نہ مٹانا. اور آخری بات ایک عجیب بات کہی, کہا کہ دیکھو اگر کوئی میرا چاہنے والا میری زیارت کے لیے آئے تو اسے بھوکا پیاسا نہ چھوڑنا بلکہ تم اس کی بھوک اور پیاس کے ذمہ دار بننا. عزیزو میں نے بڑا وقت لیا آپ کا, بس ایک جملہ اور عرض کر دوں, ایک واقعہ عرض کر دوں. ایک ضعیفہ جو کربلا میں کئی سال وقت گزارتی نہیں, کئی سال وقت گزارتی نہیں, میں تبرکاً عرض کرتا ہوں اس واقعے کو, کئی سال وقت گزارتی نہیں کسی کی مدد کے بغیر, وہ صدام کے جیسے دور کے اندر کسی کی مدد کے بغیر وہاں پہ زندگی گزارتی رہی, تو کسی نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ بی بی نہ آپ کا کوئی مرد ساتھ ہے, نہ آپ کے پاس کوئی پیسہ دولت ہاتھ میں ہے, آپ یہاں کیسے زندگی گزارتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس دروازے کے پیچھے سو جاتی ہوں جب زیارت بند ہوتی ہے, تو وہ جو زیارت کے لیے دروازہ کھولتا ہے مجھے جانتا ہے, وہ مجھے صبح کو اٹھا دیتا ہے, میں دوبارہ چلی جاتی ہوں اور طہارت کرنے کے بعد پھر دوبارہ زیارت میں مشغول ہو جاتی ہوں. اس کے بعد صدام کا دور تھا, کوئی پرواہ کرنے والا تھا اس زمانے میں؟ اس زمانے میں تو 10 سختیاں تھیں. تو اس بندے نے اس بیوی سے پوچھا, یہ خاتون پاکستان کی تھیں, ایک گاؤں کے علاقے کی تھیں, لیکن اس کا خلوص کتنا زیادہ تھا. تو انہوں نے ایک جملہ پوچھا اس سے, ان خاتون سے, کہا بی بی یہ تو آپ نے سب بتا دیا, یہ بتائیں کھاتی پیتی کہاں سے ہیں؟ پیسہ تو ہے نہیں آپ کے پاس, کوئی مرد بھی نہیں ہے, تو آپ کھاتی پیتی کہاں سے ہیں؟ اس ضعیفہ نے بڑا عجیب ایک جملہ بولا. عزیزو اس جملہ نے کہا کہ ارے یہ تو نے کیا پوچھ لیا, یہ جو حسین ہے یہ خود یہاں پر آیا بھوکا پیاسا رہا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا رہنے نہیں دیتا یہاں پر.
یہ سب کی بھوک اور پیاس مٹا دیتا ہے، یہ کسی کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیتا۔ عزیزو، ہم امام حسین سے بس یہی عرض کریں گے کہ مولا، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم آپ سے نورانیت لینے آئے، ہم آپ سے معنویت لینے آئے، ہم آپ سے شہادت کی موت لینے آئے۔ مولا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں تاکہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں امام حسین کا ساتھ ہو۔ اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگار، تمام تر نقص و عیب کے باوجود اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ خداوندہ، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی حمایت اور پناہ اور ان کی شفقت اور جوار نصیب فرما۔ ہم سب کو اور ہمارے تمام مرحومین کو خدایا اور خدایا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه محمد وإطرته الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔